الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے اس درس قرآن میں ترتیب کے ساتھ اسلامی اخلاق و آداب کے حوالے سے چند بنیادی گفتگو ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی، اور اصلاح احوال کے حوالے سے باطن کا تزکیہ اور قلب کی تطہیر کے حوالے سے اور اپنے آپ کو اپنی اصل سعادت جو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کی اصل سعادت جس کو قرار دیا ہے اس اصل سعادت سے آشنا ہونا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کیا جد و جہد ہونی چاہیے، اس تسلسل کے ساتھ ہم نے کافی ترتیب کے ساتھ اس جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں دروس آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں۔ اس سے پہلے کئی تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں ذکر کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ ہر نیکی اور ہر بھلائی کی سعادت اور قبولیت جو ہے وہ تین چیزوں کے اوپر ہے، جبکہ انسان سچ کو مضبوطی سے پکڑے، عدل کو اپنا، عدل و انصاف کو اپنا معیار بنائے، اور امانت اور راست گوئی کو اپنے لیے شعار بنائے، یعنی سچ، عدل اور امانت، اس پر انسان کی پوری زندگی اور پوری سعادت رکھی ہوئی ہے، اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کا چلنا پھرنا، اس کی زندگی۔ الغرض انسان کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے، جس طرح کہ میں نے گزشتہ کئی دروس میں اس پر تفصیلی گفتگو آپ سے کی ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کو اگر احسن تقویم قرار دیا اور اپنی کائنات کے اندر سب سے بہترین شاہکار حضرت انسان کو قرار دیا، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ دو ٹانگوں پر چلتا ہے اور یہ دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے منہ تک کھانا لے جاتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی سعادت ہے انسان کے لیے، یقیناً اس کے وجودی شرف کے اندر یہ بہت بڑا شرف ہے کہ جانور اپنے منہ کو کھانے تک لے جاتا ہے اور انسان جو اپنی خوراک کی چیز کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے کر آتا ہے، اس پر ایک لمبی بحث ہے، یعنی اس کی ساخت باخت، انسان کی ادائیں اور حرکتیں۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے خلق کے دیگر افراد سے مختلف بنائی ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقتاً انسان کا شرف یہ نہیں ہے کہ وہ دو ٹانگوں پر چلے، دو کانوں سے سنے، دو آنکھوں سے دیکھے، ایک منہ سے کھائے، کھانے کو اپنے منہ تک لے کر آئے، کھانے تک منہ کو لے کر نہ جائے۔ اسے عقل ملی ہے، اسے دل ملا ہے، اسے شعور ملا ہے، یہ اصل انسان کی سعادت نہیں ہے۔ انسان کی اصل سعادت جو قرآن جس چیز کو ذکر کرتا ہے وہ ان تین بنیادوں پر ہے کہ جب وہ سچ کو پکڑ لیتا ہے، جب وہ عدل سے اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ، اور جس وقت وہ امانت کا مکمل طور پر مؤتمن، امانت دار ہو جاتا ہے، تو یہ تین سعادتیں ہی اس کے وجود کو شرف بخشتی ہے، اس کے اندر اضافی ثانوی طور پر جو دیگر کمالات اور مخلوق کے مقابلے میں اولیت پر ہے، لیکن اس فضیلت کے مقابلے میں، سچ عدل اور امانت کے مقابلے میں ثانوی ہے. جب اس اصل حقیقت کو اپنا لیتا ہے تو ثانوی چیز خود بخود اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ثانوی نعمتیں جو عقل کی صورت میں ہیں، شعور کی صورت میں ہیں، احساس کی صورت میں ہیں، ضمیر کی صورت میں ہیں، جذبے کی صورت میں ہیں، خدمت کی صورت میں ہیں، تو اس سے تمام تر کما حق ہو استفادہ انسان دنیا میں جب اٹھا سکتا ہے، جب اس کی بنیاد ان تین اصل سعادتوں پر ہو جس کا نام سچ ہے، عدل ہے اور امانت ہے. اور یہی اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کائنات کو سنوارا بنایا، اور جس نے اس کائنات کو سنوارا رب نے اس سے پیار کیا، اور جس نے اس کائنات کو خراب کرنے کی کوشش کی، رب کریم کا عذاب اس پر آیا اور اس کو مفسد قرار دیا گیا. اور جس نے اس کائنات کو سنوارا، اس کے بہبود، اس کے معاشرے، انسان میں ریلیشن، تعلقات، محبت، عاشقی، پیغام، ایک باہم رابطہ، زندگی کے پیار بھرے محبت دستور جس نے بیان کیے، اللہ رب العالمین نے ان کے سروں کو ولایت کے تاج سے سرفراز کر دیا. یہ حضرات اولیاء اکرام کا سب سے بڑا مرکز و محور یہی ہوا کرتا ہے. لیکن حضرات گرامی، آپ دیکھیں، ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کی اصل سعادت، یہ کائنات کا جو مکمل نظام رکھا ہوا ہے، یہ تین چیزوں کے گرد گھومتا ہے، سچ، عدل اور امانت. ان میں سے ایک بھی چیز گر جائے تو نہ جانور بچ سکتا، نہ انسان بن سکتا، نہ چرند بچ سکتا ہے، نہ یہ کائنات کے مظاہر بچ سکتے ہیں. انسان اگر آپ دیکھیں کہ اگر سچ گر جائے خدا نخواستہ، تو اس کی ضد خامخواہ آگے آ جائے گی، وہ جھوٹ ہے. اگر جھوٹ عام ہو جائے تو پھر اعتماد کہاں رہے گا؟ جب جھوٹ عام ہو جائے، فریب عام ہو جائے، تو پھر تو شہد بھی زہر بن جائے گا، پھر تو ٹھنڈی ہوائیں بھی بندے کے لیے عذاب ہو جائیں گی. یہ دنیا اپنے اعتبار سے راحت کے باوجود یہ تنگ ہو جائے گی. عدل ختم ہو جائے، ظلم کھڑا ہو جائے، تو یہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے، یہ گھنے درختوں کے سائے انسان کے لیے عذاب بن جائیں گے. اسی طرح امانت ختم ہونا کھڑی ہو جائے تو ساری رونق دنیا کی برباد ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں جب یہ اصل تینوں چیزیں کھڑی ہو جائے تو سوکھی روٹی بھی شہد سے زیادہ مزیدار ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اسی سعادت کو رکھا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا جو تشریف لے گئے، یا بدر کا واقعہ ہوا، یا احد ہوا، تو وہ تمام چیزیں ان تینوں چیزوں کو بچانے کے لیے تھی. اب اگر آپ تاریخ کا مطالعہ ان تین چیزوں کی بنیاد بنا کر رکھیں، تو اگلا شخص جو تھا ان تین چیزوں کے مخالف پر تھا، اور یہ حضرات ان تین چیزوں کے مدعی تھے، اور ان تین چیزوں کو نافذ کرنے والے تھے. اس لیے کہ ہمیشہ حق ان تین چیزوں کے ساتھ متعارف ہوتا ہے، اور اہل حق کی تبلیغ کا سب سے پہلا مرکز یہ ہوتا ہے کہ یہ تین چیزیں معاشرے کے اندر لوگوں کی طبیعت کے اندر اتاری جائے، اسی کے بعد محبت، عاشقی، محبت اور پیغام پھیلے گا. اس لیے کہ جب اعتماد اٹھ جائے، ایک دوسرے سے تعلقات کی جو رسم ہے، جو رشتہ ہے مٹھاس کا، وہ ختم ہو جائے، تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر سچ ختم ہو جائے تو جھوٹ کھڑا ہو جائے، تو جھوٹ اگر رائج ہو جائے تو باپ کی شفقت بھی ضائع ہو جاتی ہے، دوستوں کی اہمیت اور وقار بھی ختم ہو جاتا ہے، پڑوسیوں کے معاملات اور وہ اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے جب جھوٹ چل پڑے، ہر ایک کو فریب اور دھوکہ دیا جائے. اسی طرح اگر آپ عدل کی طرف آ جائیں، اور اگر عدل گر جائے اور سامنے ظلم کھڑا ہو جائے، تو پھر ریاست کا جنازہ نکل جاتا ہے، ہر معتمد بزرگ آدمی اس کی عزت پامال ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جب انسان، انصاف ہی تو اصل بزرگی تھی، عدل ہی تو اصل بزرگی تھی، اگر وہی چیز ختم ہو گئی اور ظلم کھڑا ہو گیا، تو لہذا وہ ہر چیز فساد کی طرف آ گئی. امانت ہی اصل بزرگی تھی، جب وہ ختم ہو گئی، یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے، ہر رشتے کے اندر ہے، ہر تعلق کے اندر ہے، یہاں تک کہ عقیدے سے لے کر آپ کی معاشرت تک، ہر چیز کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں. اگر رب کے سامنے سب سے پہلا سچ کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. رب کی، ہم نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پر عدل سب سے پہلا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی امانت کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے. تو یہ تین چیزیں عقیدے کے اندر بھی بنیاد ہیں، اور یہی چیزیں ہماری معاشرت اور بہبود کے اندر بھی بنیاد ہے. اگر یہ عقیدے میں نہ آئے تو بندہ کافر ہو جائے، اور اگر یہ معاشرے میں نہ آئے تو سارا معاشرہ فساد کا باعث ہو جائے. اس لیے حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ اجمعین نے قرآن کریم کے اس نبض کو سمجھا اور پیغام کو سمجھا، اور اسی بات کو انہوں نے برملا کہا کہ جو درجنوں چیزیں تم بیان کرتے ہو، یہ شاخیں ہیں، یہ اجزاء ہیں، یہ تفصیلات ہیں، اصل چیز جو انسان کی سعادت ہے، جو آ کر جس عنوان کے تحت جمع ہوتی ہے، وہ تین ہی ہے، وہ سچ ہے، عدل ہے اور امانت ہے. باقی ساری سعادتیں جس پر آپ لمبی لمبی اور بھری بھری کتابیں لکھ دیں، وہ ان تینوں چیزوں کی تشریحات ہوں گی. وہ ان تینوں ہی چیز کی تفصیلات ہوں گی، وہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کی ہی شاخیں ہوں گی، لیکن مرکز جو ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں، اور اسی پر تمام دنیا اور تمام سعادت کا گویا کہ نظام موجود ہے. ہم اس کو اگر پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی کے اندر بھی نافذ کریں تو ہم دیکھیں کہاں ہماری زندگی کے اندر خوشگوار لمحات آئے تھے، کہاں ہمارے اندر گویا کہ تعلقات خراب ہوئے، معاملات خراب ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں گے یہ تین چیزیں جہاں ہماری زندگی میں آئی، یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہماری زندگی کے اندر آ گئی، تو ہماری زندگی کا وہ شعبہ روشن ہو گیا. اور اگر ہماری زندگی میں کن تینوں میں سے کوئی ایک چیز چراغ جو ہے وہ بجھ گیا، تو وہاں پر تاریکی آ گئی. اور وہ کیا ہے چراغ؟ سچ کی صورت میں ہے، عدل کی صورت میں ہے، اور امانت کی صورت میں. انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر کیسا بار گزرتا ہے، جب اس کا جھوٹ آیا ہو جاتا ہے تو اس کی عزت پامال ہو جاتی، اس کی بزرگی، اس کی شرافت، اس کی نماز، اس کے تقوی سب خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کی کوئی اہمیت اس سے اعتماد کے درجے سے وہ گر جاتا ہے. عدل ہے، اگر وہ عدل نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے عدل کا جو بھی خلاف ہوگا وہ ظلم ہوگا، جس طرح سچ کا جو بھی خلاف ہوگا وہ جھوٹ ہوگا. عدل کا جو بھی خلاف ہوگا وہ ظلم کہلائے گا، اور امانت کا جو بھی خلاف ہوگا وہ خیانت کہلائے گا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت مبارکہ کے اندر سب سے زیادہ ان تین چیزوں پر ہی بات کی ہے. اور یہ بات ایسی نہیں کہ جس کو ہم پر ٹھوسا گیا ہے، نہیں، اپنی دنیا کو حسین بنانے کے لیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، اس کو حسین بنانے کے لیے یہ چیزیں ضروری تھی، اور اس کو بربادی سے بچانے کے لیے تمام چیزیں گویا کہ ضروری تھی. لہذا ہم نے صدق پر بڑی تفصیلی گفتگو کر لی ہے، اور صدق کے معانی اور اس کی تشریحات آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ذکر فرمایا، اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں عقیدے سے چل کر معاشرے تک آتی ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ گھروں عقیدے میں سچی ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے بڑا سچ کیا ہے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے بڑا عدل کیا ہے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے بڑی امانت کیا ہے. لیکن اس کا استقرار اور اس کا ٹھہراؤ، اس کو ہمیں معاشرے میں اتارنا پڑے گا. اگر معاشرتی زندگی میں کبھی ہم نے سچ چھوڑا تو یہ سچ جو جھوٹ بنا، اس کا دھماکہ اور اس کا زلزلہ اور اس کا انحطاط اور اس کی خرابی عقیدے تک جاتی ہے. پھر اوپر یہ تینوں چولی دام، یہ تینوں جو ہے اپنی صورت دوئی میں، یعنی معاشرت اور عقیدے میں، یہ چولی دامن کا ساتھ، یہ ایک جگہ پائی گئی تو یہ دوسری جگہ پائی جائے گی، اور اگر یہ دوسری جگہ پائی نہیں گئی تو یہ پہلی جگہ بھی نہیں پائی جائے گی. اس کا ایسا ربط اور تعلق ہے، اس لیے اس کو ہم بار بار ہر جمعے کے اندر اپنی اور آپ کی صلاح کے لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے ہر نیکی کی، یہ ہر بنیاد ہے سب سے بڑی سعادت کی. اگر معاشرتی زندگی کے اندر خیانت آئی تو آج نہیں تو کل علیاذ باللہ عقیدے میں بھی خیانت کرے گا. معاشرتی زندگی کے اندر اس کے اندر ظلم آیا تو بعید نہیں آج نہیں کل کب تک اپنے آپ کو سنبھالے گا اور شیطان سے بچائے گا، وہ عقیدے میں بھی ظلم کر بیٹھے گا. اگر معاشرتی زندگی میں عام رکھ رکھاؤ کے اندر اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا تو یہ جھوٹ یہاں تک نہیں رہے گا، یہ متعدی ہوگا، یہ بڑھے گا، اور یہ بڑھ کر جناب جو ہے وہ پہنچے گا سیدھا عقیدے تک. اور بعید نہیں کہ انسان الیاذ باللہ کچھ دنوں کے بعد خدا کے خلاف بھی وہ بات کرنا شروع کر دے کہ جو اس کے سچ کے خلاف تھا. تو لہٰذا یہ چولی دامن کا ساتھ، یہ ایک جگہ پایا گیا تو دوسری جگہ پایا جائے گا، اور اگر یہ دوسری جگہ نہیں پایا گیا تو اس کا مطلب اس کی بنیاد پہلی جگہ ہی درست نہیں تھی. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو عقیدے کے اندر سچا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا اس کی معاشرت کبھی خراب نہیں ہو سکتی. جو عقیدے کے اندر سچا باعتبار قانون عادل کے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا اس کی معاشرت، اس کی بہبود، اس کی عیالی زندگی، اس کی فیملی لائف کبھی خراب نہیں ہو سکتی. جو عقیدے کے اندر سب سے بڑی امانت لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا اس کے تقاضے کے ساتھ تو اس کی معاشرتی زندگی کبھی خراب نہیں ہوتی. بس اس نے دیکھم داخی میں آپ نے پڑھا تو میں نے بھی پڑھ دیا، تو اس نے بھی پڑھ دیا، وہ اس فکر کے اندر بھی اس نے کلمہ پڑھا تو عند الفقہا عند الکلام گویا کہ مقبول تو ہے کہ ظاہر میں کلمہ تو پڑھ رہا ہے. لیکن اگر اس کا اعتماد کہ کس کی بزرگی بیان کر رہا ہوں، کس کی بالادستی بیان کر رہا ہوں، کس کی حاکمیت کو قبول کر رہا ہوں، کس کے محکوم ہونے کی، کس کے زیر ہونے کی، کس کے نیچے ہونے کا اعتراف کر رہا ہوں، کس کے حکم کو اپنے اوپر رکھنے کا اعتراف کر رہا ہوں، جب تک اس جذبے کے ساتھ کلمہ طیبہ نہ پڑھایا جائے تو اس وقت زبان کلمہ تو ادا کر دیتی ہے، ایک سچ کا، ایک عدل کا، ایک امانت کا اظہار رب کی بارگاہ میں تو کر دیتی ہے، لیکن معاشرت اس کے ساتھ درست نہیں ہو پاتی ہے. لیکن جس نے اللہ رب العالمین کو حاکم مطلق یقین کیا اور اللہ ہی کی مرضی کو اپنے پر نافذ کرنا اور اس کے حکم کی بالادستی قبول ہے اور اسی کی رضا میں اپنی رضا کو تلاش کرنا اور اسی کی رضا ہی کو اپنا مقصد سمجھنا اور اپنی عبادتوں کا اجر کا تقاضا اس سے نہ کرنا بلکہ اس کی رضا کی خیرات کو ہمیشہ طلب کرنا، اس نیت کے ساتھ جب اسے حاکم مطلق اور اپنے آپ کو فانی، اس کو باقی مان لیا، اپنے آپ کو محکوم اس کو حاکم تسلیم کر لیا. اس جذبے کے ساتھ جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ معاشرت کے اندر حکم بھی پھر اسی رب کا ہے, بہبود کے اندر یہ حکم بھی اسی رب کا ہے. لہذا جتنا وہ عقیدے میں پختہ ہوتا ہے اپنے تقاضے کے اعتبار سے, صرف زبان سے کلمے کے اعتبار سے نہیں, تقاضے کے اعتبار سے, اس طرح اس کی نچلی زندگی اچھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ صالحین حضرات صحابہ اہل بیت حضرات صوفیہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی معاشرت اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ ان کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے. عقیدہ اچھا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی چیز کا اعتراف کرے, یہ تو شرعی اعتبار سے باعتبار اظہار کے عقیدے کی صورت ہے, لیکن تبدیلی اور تزکیے کے اعتبار سے عقیدے کی صورت یہ ہے کہ جس چیز کا آپ نے اظہار کیا ہے اس کے گداز, اس کی تحریک, اس کے جذبے کو آپ کا قلب بھی محسوس کر رہا ہو. مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید نے یہود کو بار بار اس حقیقی تانے کا تانا دیا کہ تم نے اپنی خواہشات کو الہ بنایا ہے, تم نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا. اس کے تحت تمام مفسرین لکھتے ہیں, حضرت صوفیہ بھی بڑا کمال, اور ابھی تو انشاءاللہ داتا صاحب کا عرس بھی آ رہا ہے کشف المحجوب شریف میں, آپ نے بڑا خوبصورت کلام اس پر کیا, اور تمام مفسرین امام رازی وغیرہ تمام اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہود نے خواہشات کو خدا بنایا, کیا مطلب ہے؟ وہ خواہشات کا کلمہ پڑھتے تھے. تو فرمایا نہیں, یہ ایک ہے اللہ کو اللہ کہنا, رب کو رب کہنا, یہ تو ظاہری تقاضا ہے جو پورا ہوتا ہے. ایک ہے اس کے معنی کو بھی قبول کرنا, اس کے مفہوم کو بھی قبول کرنا, اس کے تقاضے کو بھی قبول کرنا, اس کے مطلب کو بھی قبول کرنا, ان دونوں کے ساتھ جوڑ کر جب خدا کو خدا کہا جائے تب اللہ کو اللہ کہنا متصور ہوتا ہے اور حقیقت پائی جاتی ہے. مثلا یوں سمجھیے, خدا وہ ہوتا ہے جس کی رائے کو ترجیح دی جائے, خدا وہ ہوتا ہے جس کی مرضی کو ترجیح دی جائے, خدا وہ ہوتا ہے جس کے آگے ہماری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, خدا وہ ہوتا ہے, یعنی تصور اس کا کیا ہے, لا الہ الا اللہ الہ بمانا اور اللہ بمانا معبود حقیقی کے ہے, لیکن اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, یعنی اللہ معبود حقیقی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معبود ہوتا ہے اس کی سنی جاتی ہے, جو معبود ہوتا ہے اس کے سامنے اسی کی رائے اور اسی کی مرضی کو غالب کیا جاتا ہے, وہ جو کہے بس وہی سنا جاتا ہے. اب اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ خدا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی بات کو قبول کیا جائے, جس کی بات پر اپنی خواہش کو اہمیت نہ دی جائے, جس کی مرضی, جس کے راز پر اپنے معاملات کو فنا کر دیا جائے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا جائے, اور اگر اپنی رائے اس رائے کے مقابلے پر آئے تو توبہ کر کے رجوع کرے, تو ایسا تصور جس کے ساتھ قائم ہوگا وہ خدا ہوگا. تو یہود کو جو تانا دیا گیا ہے کہ تم نے خواہشات کو خدا بنایا, کیا مطلب؟ یعنی جو تمہاری خواہشات کہتی تم وہی کرتے ہو, نبی کہہ رہا یہ نہیں کرو لیکن تمہاری طبیعت کہہ رہی ہے کرو, تو نبی کہہ رہا ہے اللہ نے منع کیا یہ نہیں کرو, اور تمہاری طبیعت کہہ رہی کہ نہیں کرنی چاہیے, تو تم اپنی طبیعت کے تحت آ گئے, تم اپنی طبیعت کے پسے آ گئے, اور اپنی طبیعت اور اپنی خواہشات کو تم نے غلبہ دیا. کیا مطلب؟ تم نے مانن جو درجہ خدا کو دینا تھا تم نے خواہشات کو دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہزار دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں دنیا میں اعتبار ضرور ہے کیونکہ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے, لیکن تزکیہ قلب جو قلب میں نور اترنا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ تم نے جس کی مرضی کو اپنے اوپر نافذ کرنا تھا, جس کی مرضی لائی جائے, جس کی مرضی کو آخری منتہا قرار دیا جائے اور اپنی خواہشات کو اس کی مرضی کے سامنے اہمیت دی جائے, تو یہ تصور الہ ہوتا ہے, یہ تصور معبودیت ہوتا ہے, یہ تصور خدائی ہوتا ہے, اور تم نے اپنی خواہشات کو دیا ہے. مثال کے طور پر علیہ باللہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, نماز کا وقت ہو رہا ہے, نماز آ کر کھڑی ہے ٹھیک ہے, لیکن ہماری طبیعت کہہ رہی ہے سونا چاہیے. رمضان آ کر کھڑا ہوا ہے لیکن ہماری طبیعت کہہ رہی کہ نہیں گرمی بہت ہے یار پانی پینی چاہیے ٹھیک ہے. حج ہم پر فرض ہو چکا ہے, طبیعت کہہ رہی کہ نہیں تھوڑا پیسہ کا بچا لو, بچوں کے کام آئے گا, بزنس کے کام آئے گا. تو اب آپ دیکھیں ایک طرف رب کا حکم ہے, ایک طرف خواہشات ہیں. اب اگر جو شخص اس چیز کو قربان کر کے اس طرف چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ زبان نے بھی کلمہ پڑھا اور دل نے بھی کلمہ پڑھا, یہ ہے اس کا تقاضا, جو میں ایک آسان مثال سے برسبیل تفصیل آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سامنے نماز کھڑی ہے اور اذانیں ہو رہی ہیں الیاذ باللہ, اور ہم اپنے شامت عملی کی بنا پر سوئے ہوئے ہیں, یہ جاگ بھی گئے, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, یہ بھی نفس لوامہ ہے کہ لوٹ کر ملامت تو کرتا ہے, یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اندر ایسی فکر تو موجود ہے کہ جو دوبارہ لوٹ کر انسان کو ملامت تو کرواتی ہے, اور وہ لوٹ کرا کر استغفار کرتا ہے, تجدید عہد کرتا ہے. وہ رب کریم اتنا کریم ہے کہ اس خطا کو یاد کر کے پھر معافی مانگے تو وہ پھر خوش ہو کے معاف کر دیتا ہے. تو یہ اس کا کرم بالا ہے, کرم ہے. تو اب آپ ذرا اس پر توجہ فرمائیے کہ نماز کا وقت ہے اور ہماری خواہش ہے کہ نہیں جسم بہت دکھ رہا ہے یار ابھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے, لوگوں کے سامنے ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنی ہے, یہ ہمارا حال ہے, اور گھر میں نماز پڑھنی تو ہم نے بیٹھ کر پڑھنی. تو اب سوال ہے کہ جو لوگوں کے سامنے نماز پڑھی تھی وہ اللہ کے لیے تھی یا یہ اللہ کے لیے تھی؟ تو پتا چلا نہ وہ اللہ کے لیے تھی نہ یہ اللہ کے لیے تھی. وہ جو لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہمیں نماز پڑھی تھی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی, اور جو بیٹھ کر ہم نے نماز پڑھی وہ ہماری طبیعت کے لیے تھی. تو پہلی نماز بھی اللہ کے لیے نہیں تھی اور یہ نماز بھی اللہ کے لیے نہیں تھی. تو لہذا اپنی خواہش کو رب کے حکم پر غالب کرنا اور خواہش کی پیروی کرنا, خواہشات کسی کی پیروی کرنے کا نام خدائی کا تصور ہے. تو یہود جو تھے وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو قبول کرتے تھے, اس کی بنا پر انہیں کہا گیا کہ تم نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا. اور میں بڑے دکھی دل سے اس روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں عبرت کے لیے. سرکار کا فرمان ہے اپنے اور آپ کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے. میرا قاری صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سوتے رہتے ہیں, یقین اذان ہو جاتی ہے اور ہم اٹھ نہیں پاتے, تو اب کیا کریں؟ تو بھائی یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں میرے اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کے لیے, تاکہ ہمیں روحانی تقویت ملے. اگر ہمیں نفس لوامہ ملامت کر رہا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ آئندہ اگر یہ خیال آئے خواہش کا سو اس کو دھکا دے کر پھر ہم کھڑے ہو جائیں. کیونکہ کچھ کریں گے, کچھ بات کریں گے تو حل نکلے گا نا. اس کو صرف سہتے چلے جائیں گے, سہتے چلے جائیں گے تو یہ عادت بری ہوتی چلے جائیں گی. اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے, اس کو غلط کہیں گے, اس پر شرمندہ ہوں گے, نادم ہوں گے, تب اس کی اصلاح کی طرف جائیں گے. غلطی کو ہم نے قبول کیا اور گونگے اور بہروں کی طرح اس کو بس قبول کرتے رہے, اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا, خاموش رہے خاموش رہے, تو وہ خواہشات غالب ہوتی چلی جائے گی. لیکن اس پر تبصرہ کریں, تبصرہ بمانا قرآن و سنت کو سامنے کر اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو گلٹی محسوس کریں اور اپنے آپ کو ذلیل محسوس کریں کہ غلطی کی ہم نے. جب اعتراف کی غلطی ہوتی ہے تو یہی توبہ ہوتا ہے, اور اس وقت انسان کے اندر روحانی طور پر بھی, فکری طور پر بھی, نفسیاتی طور پر بھی اپنی اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے, خیر کو کھڑے کرنے کے لیے ایک مدافعت کی قوت کھڑی ہو جاتی ہے. اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو حضرت صوفیہ جو یہ بال کی کھال نکال کر جو کریدتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی فکر سے مستعید ہو جائے کہ بھائی یہ غلطی ہے, آئندہ اس راستے سے نہیں جاؤں گا, گر جاتا ہوں. آئندہ اس راستے کے قریب پہنچا تو زبردستی اس نے پاؤں وہاں سے موڑے کہ کہیں دوبارہ نہ گر جاؤں. تو اسلام یہ کہتا ہے, رب یہ فرماتا ہے کہ پہلے تو اپنا قدم پیچھے ذرا کھینچو اور پھر دیکھو ہم تمہاری منزل کہاں تک پہنچاتے ہیں. ہم چاہیں تو تمہارے قدم کو پیچھے کھچوا سکتے ہیں, لیکن نہیں, تمہیں مکلف اس لیے کیا ہے کہ تمہارے سامنے یہ اچھی باتیں, یہ اچھے خیالات, یہ اچھے تصورات, یہ حقیقتیں, یہ انبیاء کے اقوال سب تمہارے سامنے, ان کی زندگیاں, یہاں تک کہ علی اصغر جیسی کی شہادت تمہارے سامنے موجود ہے, بدر کے اندر 313 کی شہادتیں موجود ہیں, خلفاء کی شہادتیں موجود ہیں, ان کا یہ عملی نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے. یہ اس لیے کہ تمہارے اندر ایک روحانی جرت پیدا ہو اور استعداد پیدا ہو, غلطی کو ختم کرنے کا ایک عزم اور ارادہ پیدا ہو اور اس پر تم کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس نیکی کا اعتراف کرو اور گناہ کو چھوڑو اور پھر اس وقت دیکھو کہ وہی وقت تمہارے لیے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے مؤثر وقت ہوگا. میں آخری میں جو روایت پیش کرنا چاہ رہا تھا اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے, وہ یہ ہے, یہود کو کہا گیا کہ تمہیں اپنی خواہشات کو خدا بنایا. مستدر کے اندر روایت ہے, حضور نے فرمایا میری امت ہر وہ کام کرے گی جو یہودی کرتے تھے. یہ اس لیے نہیں کہا کہ ہم ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں, یہ اس لیے کہا کہ ہم اپنی ان خباستوں سے بچیں جس کی طرف یہ بات کی جا رہی ہے, ان رذائل سے, ان گندی عادتوں سے بچیں. یہ باعتبار زجر کے کہا جا رہا ہے, توبیخ کے کہا جا رہا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کے کہا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت ہر وہ کام کرے گی. سرکار تشریف لائے تو اشارہ کیا صحابہ کو, کہا یہ چپل دیکھتے ہو؟ تو کہا حضور دیکھ رہے ہیں. تو وہ دونوں چپلیں ایک ساتھ رکھی ہوئی تھی بالکل جوڑ کر. سرکار نے فرمایا دیکھو یہ دونوں چپلیں کس طرح جڑی ہوئی ہیں. کہا فرمایا میری امت یہود کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہوگی. صحابہ نے اس کی حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہود کے اندر جو غلیظ عادتیں تھیں وہ ساری میری امت میں آئے گی, اور الیاس باللہ یہاں تک کہ یہودیوں میں اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میرا امتی بھی کرے گا. الیاس باللہ. تو یہ اس انتہا پر لا کر بات کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ عمل کو برنگختہ کیا جائے, گفتار کا غازی نہ بنایا جائے بلکہ کردار کا بنایا جائے. اب کردار کے لیے اس بات کو اٹھایا جائے تو اللہ رب العالمین اس باتوں کو سن کر مجھے اور آپ کو احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عملی طور پر دیکھیں اللہ توفیق دیتا ہے, ٹھیک ہے, اسی کی توفیق سے سب ہوتا ہے, لیکن نیت ہماری ہونی چاہیے عہد کی کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, ہم نے اپنی خواہشات کو زیر کرنا ہے, رب کے حکم کو غالب کرنا ہے. اسی جھگڑے کا نام ہی دنیا ہے اور اسی جھگڑے کا نام ہی آزمائش ہے, اور دنیا میں یہ چلتا رہے گا. اور اسی لیے جس نے اپنی رضا, اللہ کی رضا کو غالب کیا, خواہش کو کم کیا, ایسے لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو قرآن گویا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو لہذا نفس لوامہ کو مطمئنہ بنانے کا تقاضا صرف یہ ہے, جملہ سن لیجئے, نفس لوامہ وہ ہے ایسی فکر جو انسان کو اس کی غلطی پر بار بار ملامت کرتی ہو. لیکن نفس مطمئنہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی آسان تعریف لکھی ہے. فرما نفس مطمئنہ کا آسان فارمولا یہ ہے کہ جب نیکی کا خیال آئے تو بندہ نیکی کر گزرے, اور جب برائی سامنے کھڑی ہو جائے اور اس پر ملامت کی فکر پیدا ہو جائے تو اس وقت برملا برائی کی ملامت کرے اور اس پر عزم کرے کہ ہمیشہ میں برائی کو منع کروں گا اور نیکی کی طرف آؤں گا, اس فکر کو وہ گروت دے. تو لہذا یہ نقطہ جو پہلا پیدا ہوا ہے یہ نفس لوامہ سے اٹھ کر مطمئنہ کی فضا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں مطمئنہ کے ذائقے سے مطمئن فرمائے, اور ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین اپنی توفیق سے لبریز کرے, اور اپنے احکام پر ہمیں مولا کریم ہمیں اپنی خواہشات کو مقدم کرنے کی بجائے تیرے فرامین کو مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تمام واقعات ہمارے لیے روحانی سپورٹ بنتے ہیں ہمت کے, ہمیں اس کو اویل کرنے کی اور اسے استعمال کرنے کی, اور جرت ایمانی اس کے ذریعے حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.